فالحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبغضون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسرو ہم اپنے ارد گرد اپنی دنیا میں اپنے معاشرے میں ایک عجیب بات دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ڈاکٹر کہلاتے ہیں ان کے پاس ایک علم ہوتا ہے ایک تجربہ ہوتا ہے ہمارے جسموں کے متعلق وہ ہم سے زیادہ بہتر رائے رکھتے ہیں ہمارے خون کا تجزیہ وہ کرتے ہیں ہمارے نبض کی رفتار کو وہ دیکھتے ہیں اور پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر تمہارا یہ حال رہا تو کچھ عرصہ بعد اس کا نتیجہ ہی ہوگا ہم پھر بڑی پابندی سے ان ہدایات کو اپنا لیتے ہیں جو وہ ہمارے لیے ضروری ہے ہم یہ نہیں سوچتے کہ جسم میرا ہے بدن میرا ہے ڈاکٹر کون ہوتا ہے اس کے بارے میں رائے رکھنے والا اس لیے نہیں سوچتے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو علم ڈاکٹر کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں یہ علم الابدان کا ماہر ہے مجھے اس علم میں درک نہیں ہے میرا وجود ہو یا کسی دوسرے انسان کا وجود اس کے بارے رائے دینا یہ اصطلاح ہے اسی طرح جو علم الہیات سے روحانیات سے آخرت سے تعلق رکھتا ہے اس کے ماہر فن ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام ہم سے زیادہ بہتر اور ہم سے زیادہ صحیح اور درست رائے وہ رکھتے ہیں کہ جو کردار تم نے اپنا رکھا ہے اس کا نتیجہ کیا ہو ڈاکٹر ہماری طرح کا انسان ہوتا ہے ہم جیسے انسانوں سے سیکھتا ہے اس لیے اس کے علم میں اس کے تجربے میں اور اس کی رائے میں غلطی کا امکان ہوتا ہے لیکن نبی ہم سے بہت اعلیٰ انسان ہوتا ہے ہوتا انسان ہی ہے لیکن بہت اعلیٰ درجے کا کوئی غیر نبی نبی کی انسانیت کو نہیں پہنچ سکتا انسان کامل ہوتا ہے پھر نبی جو کچھ سیکھتا ہے یا حاصل کرتا ہے وہ براہ راست ذات باری سے حاصل کرتا ہے اس لیے نبی کی رائے میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا تو انبیاء علیہ السلام نے انسانیت پر یہ احسان فرمایا کہ انسانی نگاہ کو وہ وسعت دے دی. مومن کی نگاہ میں اتنی وسعت دے دی کہ وہ چلتا زمین پر ہے لیکن اس کے قدم جو ہے وہ عرش پر اور آخرت میں پڑتے ہیں. وہ کام بازار میں کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ وہ آخرت میں دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ مزدوری کھیت میں کر رہا ہوتا ہے, وہ سجدہ زمین پر دے رہا ہوتا ہے لیکن نبی کی دی ہوئی خبر پر یقین کے تو ہے اس سجدے پر مرتب ہونے والے اجر کو اپنے چشم تصور میں اپنے یقین کی آنکھ سے وہ بالایا دیکھ رہا ہوتا. اب اگر کوئی بدقسمتی سے اس نعمت سے محروم رہا تو کسی کے نہ جاننے سے انجام رخ تو نہیں جاتا. اللہ کریم فرماتے ہیں واقترب الوعد الحق, حق اور کھڑا وعدہ جو ہے قیام قیامت کا وہ تو سر پر کھڑا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی عمر ہی بہت کم ہے اخروی زندگی کے مقابلے میں. آپ کروڑوں صدیاں گن لیں پھر بھی شمار میں تو آ جاتی ہیں, اور دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے, وہ کسی شمار میں نہیں آتی. اگر ایک چیز جو شمار میں آتی ہے اور دوسری جو کسی شمار میں نہیں آتی ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوتا. پھر کون انسان ہے جو دنیا کی ساری زندگی میں جیتا ہے؟ انسان کے پاس تو دنیا میں رہنے کے لیے بڑا سوڑا سا راستہ ہے. دنیا کی زندگی سے بھی اسے چند سال ملتے ہیں, کچھ بچپن لڑکپن لے جاتا ہے اور باقی بڑھاپے کی نظر ہو جاتے ہیں. کام کرنے کا عرصہ تو انسان کے پاس بھی بڑا سوڑا سا ہے. اب اتنے سے قلیل وقت میں اگر تو اس نے اپنی آنکھوں کو نور نبوت سے روشن کر لیا, اپنے دل کو علوم نبوت سے روشن کر لیا, اپنے دماغ کو علوم نبوت سے جلا بخشی, تو ایک قیامت نہیں دس قیامتیں قائم ہو جائیں اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا آخرت کے بارے آپ کا کیا حال ہے, تو آپ نے فرمایا کہ کسی وقت اگر سارے حجابات ہٹا دیے جائیں اور آخرت قائم کر دی جائے تو میرے علم میں رائی برابر اضافہ نہیں ہوگا. جو کچھ ہونا ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ذرا ذرا بتا دیا ہے, اور ہمیں اس پر یقین کامل ہے. ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی, جو ہوگا وہ ہمارے علم میں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من ماتا قد قام قیامت ہو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو مرتا ہے اس کی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے. موت بھی قیامت صغرا ہے, چھوٹی قیامت ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں واقترب الوعد الحق, بالکل قریب ہے سچا وعدہ اللہ کا. موت آئے گی, قیامت قائم ہوتی ہے, حساب لیا جائے گا, پرسچے اعمال ہوگی اور اعمال کے نتائج تقسیم فرمائے جائیں گے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جنہیں دنیا میں انبیاء کے ساتھ ایمان نصیب نہیں ہوا, جب ان کے سامنے سے حجابات ہٹیں گے تو ایسا ہے یشا فتنبسار الزین کافرو, تو ان کی آنکھیں کھٹی کی کھٹی رہ جائیں گی. یہ کیا ہو گیا؟ اس پر تو ہمیں کوئی اعتبار ہی نہیں تھا، اس پہ تو ہمیں یقین ہی نہیں تھا، یہ تو ہم مان ہی نہیں رہے تھے جو کچھ سامنے آ گئے. اور خود کافر کیا اٹھیں گے، یا ویلنا قد کنا فی غفلت من ھذا، اے کاش تباہ ہو گئے ہم، برباد ہو گئے ہم، کہ جو پہلو سب سے زیادہ ضروری تھا اسی پہلو پہ ہم نے سب سے زیادہ غفلت کی. بل کنا ظالمین، یقیناً ہم نے بہت زیادتی کی، اپنے آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، بہت بڑی زیادتی کا شکار ہوئے ہیں. کہ جہاں پہنچنا پڑے گی، ایک ہمارے یہاں عجیب تصور ہے اور مجھے اس سے بڑا دکھ ہوتا ہے، ہمیں یہ جنت اور دوزخ کا تصور جو دیا گیا ہے، جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے، جس طرح ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ حکومت یا صدارتی محل یا لاہور کا گورنر ہاؤس بہت اعلیٰ جگہ ہے، گورنر ہونا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑی سہولتیں ہوتی ہیں، لیکن میں بھی آپ بھی ہم میں سے کوئی بھی نہ صدر بننے کی خواہش رکھتا ہے نہ گورنر بننے کی خواہش رکھتا ہے. اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ گورنر ہونا بہت بڑی بات ہے، گورنر ہاؤس بہت اچھی جگہ ہے، اس لیے یار سمجھتے ہیں ہمیں اس سے کیا، چھوڑو یار گزارا ہوگا. کچھ اسی طرح سے ہمیں جنت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جنت بہت بڑی اچھی جگہ ہے، وہاں بہت بڑی نعمتیں ہیں، وہ بہت اچھے لوگوں کے لیے ہے. ہمارا گزارا ایسے ہوتا ہے کہ بھائی کہاں ہم کہاں جنت، ہمیں جنت کب ملے گی، چلو جو گزارا ہو رہا ہے ویسے کرو، جہاں لوگوں کا گزارا ہوگا ہمارا بھی ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. جنت دراصل نسل انسانی کا گھر ہے، جنت بنائی گئی ہے آدم علیہ السلام کی اولاد کے رہنے اور بسنے کے لیے، اور روح زمین پہ جتنے انسان کافر ہیں اگر سارے ایمان لے آئے تو سب کے لیے جنت میں جگہ موجود ہے، سارے جنت میں جا سکتے ہیں. میں اور آپ کوشش کریں تو گورنر ہاؤس میں نہیں جا سکتے، میں اور آپ کوشش کریں تو سب صدارتی محل میں نہیں جا سکتے، لیکن میں اور آپ اب خدا سے وعدہ کر لیں تو ابھی جنت کی مستحق بن سکتے ہیں، جنت ہمارا گھر ہے. یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ جنت کو بہت بڑی اچھی جگہ ہے اور بہت بڑے لوگوں کے لیے، یہ بات درست نہیں ہے. جنت ہمارے لیے ہے، ہماری منزل ہے، ہمارا گھر ہے، ہماری جائیداد ہے. تو پھر ہم دوزخ میں کیوں جائیں گے؟ دیکھتے ہیں اللہ کتنی اس کی عظیم ذات ہے، انسان اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. فرماتے ہیں عالم جر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، انسان اپنی حیثیت نہیں دیکھتا، میں نے اسے پیشاب کے ایک قطرے سے بندہ بنا دیا اور اب وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر باتیں کرتا ہے، اس کی اثر کیا ہے؟ اب الگ الگ انسان دیکھتا نہیں، اللہ الگ نہ ہو نطفہ، میں تو اسے پیشاب کے ایک قطرے سے انسانی وجود دے دیا ہے، اور اتنا ہو قصیم مبین، اب وہ میرے ہی سامنے کھڑا ہو کر کرتا. تو جس کی اثر پیشاب کا ایک قطرہ ہے، اللہ کریم اس کے ساتھ کشتی کرے گا اور جنگل کرے گا اور مقابلہ کرے گا، خدا کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ انسان کی حیثیت کیا ہے کہ خدا سے عذاب ہے؟ تو پھر جہنم میں کیوں پھینکے گا؟ وہ نہیں پھینکے گا، ہم خود گھر کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور جنگل کو منہ رکھ لیتے ہیں. اس نے جگہ جگہ بلانے والے کھڑے کر دیے ہیں، روح زمین کے بہترین انسان جو تھے ان کو اس کام پر لگایا ہے کہ اولاد آدم میں سے جو بھی جنت کا راستہ بھولے اسے واپس بلا لو. آپ بھی اگر ہم واپس نہ آئے تو بلا کس پر؟ اور پھر آتا ہے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شفیق قریب عظیم ہستی کو، اس کو راہ پہ ٹکڑا کر دیا ہے جہاں سے لوگ بھٹکتے ہیں, گھر کا راستہ بھول کر اربوں نکل جاتے ہیں. اب اگر کوئی شہر کا راستہ چھوڑ دیتا ہے, تھر کو نکل جاتا ہے, وہاں بھوک سے پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا ہے, تو وہ خدا پر شکوہ کرے گا کہ خدا نے مجھے مار دیا. خدا نے تو کھڑا کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ نے اعلان کر کے بتایا کہ میاں یہ راستہ جاؤ یہ شہر کو جاتا ہے, اس راستے پر مت جاؤ وہ تھر کو جاتا ہے, وہاں سانپ کاٹیں گے, وہاں درندے کھائیں گے, وہاں پانی نہیں ملے گا, وہاں ریت کے بھگونے اڑتے ہیں, مر جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے. جانے والا کہتا ہے جی میں آپ کی بات کی پرواہ نہیں کرتا, میں خود عقل مند ہوں, میں اپنے جواب دین سے چلوں گا. اب اگر جاتا ہے تباہ ہوتا ہے تو گرا کس پر؟ اسی لیے شاید ہوتا ہے میں ماں ظلم کا ہوں, ہم نے کبھی کسی سے زیادتی نہیں کی. ملا تل کا لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں. اللہ کریم دیکھیں, ہمیں ایک چیوٹی اگر ہمارے وجود پہ چڑھ جائے تو کبھی ہم بندوق لینے دوڑیں گے کہ بندوق لے اور چیوٹی پر فائر کریں گے, سوپر کو چھوڑ دے دیں گے, کون اسے مارنا چاہتا ہے؟ چیوٹی مخلوق ہے, ہم مخلوق ہیں, برابر کے ہیں, اور وہ بھاگے کہ ہم مخلوق ہیں, وہ ہمارے پیچھے گھٹ لے کر کیوں بھاگے گا بھائی؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ ہم ہیں جو اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے گھر کو جاتا ہے, وہ تو اتنا قریب ہے کہ اس نے انبیاء اور رسل کو اس بات میں مقرر کر دیا کہ راستے میں کھڑے ہو جاؤ, ہر جانے والے کو بلاؤ, اور جو شخص جتنے دور جا چکا ہو وہاں سے تمہاری آواز سن لے تو واپس راستے پہ پہنچانا یہ میرا کام ہے. یہ سب بھی جاتا پانچ دور دیتے, 7 سال سفر میں گزارے تھے. اب وقت 7 سال اسلام میں آنے کے لیے چاہیے تھے, حق تو یہ تھا کہ 7 سال سفر کر گیا کفر میں, تو واپسی کے لیے بھی تو 7 سال چاہیے تھے کہ وہ واپس اس جگہ پہنچتا جہاں سے اسلام شروع ہوتا. فرمایا رہے تھے تم وہاں سے وعدہ کرو, میں وہ 7 سال کی مسافت ایک لمحے میں طے کرا کے تمہیں واپس اصلی جگہ پہنچا دوں.
اتنے زیادہ کرم کا کوئی تصور ہے؟
تو فرمایا جب ہم بیا کی بات نہیں سنتے, اب ان کے نہ ماننے سے قیامت تو چلنے سے نہیں, موت تو موت پر ہونے سے نہیں, وہ تو سر پہ کھڑی ہے, وقت رب الماد الحق وہ تو کھڑا وعدہ ہے, اور وہ بالکل کری ہر شخص کے کان کے ساتھ گھنٹی بج رہی ہے.
فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا, جب موت آتی ہے یا قیامت قائم ہوگی تو جس نے انبیاء رسل کی بات پر کان نہیں دھرا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ میں کہاں پہنچ گیا, یہ تو صحرا ہے, بیابان ہے, یہاں تو درندے ہیں, یہاں تو اجدہے ہیں, یہاں تو زندگی کا کوئی اثر باقی نہیں. اور اللہ فرماتے ہیں تب کہیں گے یا ویلنا کل کنا فی غفلۃ من ھذا, اے کاش ہم تو اس انجام کو بھول ہی گئے, بالکنا ظالمین, بلکہ ہم نے اپنے آپ کے ساتھ پر ظلم کیا. تو ارشاد ہوگا دیکھو تم مفت میں نہیں بھولے, تمہارا بھولنے کا ایک سبب تھا, اور وہ سبب یہ تھا کہ تم نے اپنی آرزوؤں کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مختلف دروازے لگائے, تم نے یہ سمجھا کہ فلاں کی بات مان لوں تو مجھے یہ فائدہ ہوگا, فلاں کو راضی کر لوں تو مجھے یہ مل جائے گا, فلاں کو کچھ کر لوں تو مجھے یہ مل جائے گا, اور وہ فلاں 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 سارے خود مخلوق تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ تم خالق سے دور ہو گئے اور مخلوق کی پوجا میں الجھ گئے. انسان ایسا بے وقوف ہے,
میں نے جلاگروں کو دیکھا ہے, میرا مزاج بھی عجیب ہے, میرے عجیب عجیب دوست ہیں, میرے ساتھ چوروں کی دوستی بھی ہے, کافروں کی دوستی بھی ہے, بدکاروں کی دوستی بھی ہے, نیک لوگوں کی دوستی بھی ہے. انسان, میں انسان کے ساتھ دوستی رکھتا ہوں اسے انسان سمجھتا ہوں. اب اگر کوئی چور ہے تو وہ اپنے دائرے عمل میں چور ہے, جتنی دیر میرے پاس پیسے کم از کم اتنی دیر وہ چوری نہیں کرتا, اس کا وہ وقت تو بچ جاتا. اگر کوئی بدکار ہے تو مجھے ملنے آتا ہے تو جتنی دیر میرے پاس بیٹھتا ہے اس کا وہ زمانہ تو مسجد میں گزر جاتا ہے, میں اسے کیوں رد کروں. تو میں کبھی کبھی ان خانہ بدوشوں کی جھگیوں میں چلا جاتا ہوں. ان غریبوں کو کوئی نہیں پوچھتا, انہیں کوئی مذہب نہیں بتاتا, ان کے پاس کوئی عالم نہیں جاتا, ان کے پاس کوئی تبلیغی جماعت نہیں جاتی, ان کے پاس کوئی حکومت کا نمائندہ نہیں, کوئی نہیں پوچھتا یہ کہاں پیدا ہوتے ہیں, یہ کیسے مرتے ہیں, ان کی بیماریاں کیا ہیں, ان کی ضرورتیں کیا. انسان نہیں ہے یہ, اس ملک کے شہری نہیں ہے. یہ گیزر شکار کر کے کھاتے ہیں, مرے ہوئے کتے کھاتے ہیں, انہیں بتاتا کوئی نہیں کہ یہ کیا کھا رہے ہو, کیوں کھا رہے ہو. کتنی عجیب بات. تو میں کبھی کبھی ان کے پاس چلا جاتا ہوں, اس کی باتیں سنتا ہوں, پھر انہیں لوگ تنگ کرتے ہیں, پھر وہ میرے پاس آ جاتے ہیں جی کہ ہم فلاں علاقے میں ہیں, وہ ذمہ دار کہتا ہے میرے لیے تیسر شکار کر کے لاؤ. میں کہتا ہوں یار اپنی مزدوری کرو, اگر اس نے تمہیں تنگ کیا تو مجھے بتانا, تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو کوئی ہماری آواز کرتا. تو ان کا میں نے ایک طریقہ دیکھا ہے کہ وہ سارے گاؤں میں گدا کرتے ہیں, ایک ایک دروازے پر بھیک مانگنے جاتے ہیں, لیکن کوئی گداگر دوسرے گداگر کے دروازے پر بھیک نہیں مانگتے, کبھی نہیں مانگتے. اس کے مر جائیں گے اپنی جھکی میں, بھوکے مر جائیں گے, دوسرے جھکی والے کے سامنے سوال نہیں کریں گے کیوں نہیں کرتے. کہتے ہیں یہ خود گداگر ہے, ہمیں کیا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے, آپ کسی گداگر کو کسی گداگر سے مانگتا ہوا نہیں پائیں گے. یہ بازار میں مانگتے پھرتے نہیں ہوں گے, غریب سے غریب آدمی سے مانگ لیں گے, لیکن دوسرے گداگر کے پاس 100 روپیہ بھی ہو تو کوئی گداگر اس سے ایک پیسہ نہیں مانگے گا, اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے یہ خود گداگر ہے. انسان خود محتاج ہے, دوسرے انسان سے کیا مانگنے جانا ہے. وہ بھی تو بتا رہا ہے, وہ بھی تو محتاج ہے اس کی بات کا, لیکن ہم اپنی عملی زندگی میں یہ نہیں سمجھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں جھوٹ بول کر پیسہ کما لیں گے, ہم یہ سمجھتے ہیں فلاں کی خدمت کر کے کما لیں گے, ہم یہ سمجھتے ہیں رشوت دے کر سہولت لے لیں گے. کچھ نہیں ہوتا تھا, اللہ کی کائنات میں میرے اور آپ کے گناہ اس کے نافذ کردہ قانون کو تبدیل نہیں کرتا. ہوتا وہی ہے جو وہ کرتا. جو موٹر اس نے میرے نصیب میں لکھی ہے مجھے ملے گی وہی, میرا کردار یہ ہے کہ وہ میں چوری سے لیتا ہوں یا مزدوری سے لیتا ہوں. مزدوری کروں گا تو بھی مل جائے گی, چوری کروں گا تو بھی مل جائے گی, ملے گی وہی جو میرے حصے کی ہے, اس میں صرف میرا کردار سامنے آ رہا ہے. جھوٹ بول کر لوں گا تو بھی وہی سہولت ملے گی جو ادھر سے ملنی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں میری بار بار تو تم نے صرف اس لیے چھوڑا کہ تم دوسروں کی اس اطاعت میں لگتے جو اطاعت میرا حصہ تھا. عبادت کیا ہوتی ہے؟ نفع اور نقصان کی امید پہ اطاعت کرنا, اسے عبادت کہتے ہیں. اور جب اللہ کی نافرمانی اس میں پائی جائے تو یہ غیر اللہ کی عبادت بن جاتی ہے. ہم کسی کی اطاعت کرتے ہیں اللہ کے لیے. ہم نے ایک مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا تو ان کی اطاعت نہ ہوئی, یہ اللہ کی, اللہ کے رسول کی اطاعت ہوئی, انہوں نے تو اللہ کی بات بتا دی. ہم نے کسی نیک آدمی سے راستہ پوچھا, اس نے اللہ کی بات بتائی, تو یہ پیر صاحب کی اطاعت نہ ہوئی, یہ اللہ کی اطاعت ہوئی. لیکن ہم نے ایک آدمی سے پوچھا, اس نے اللہ اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف اپنی بات بتائی, ہم نے اللہ کا حکم چھوڑ دیا, اس کی بات مانی, یہ غیر اللہ کی عبادت ہو.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو میرے حکم کے راستے میں رکاوٹ بنائے گا اور خود خدا بن کے بیٹھے گا وہ بھی، اور جن لوگوں نے میرا حکم چھوڑ کر دوسروں کی مانی وہ بھی۔ فرما من دون اللہ حسب و جہنم، تم دونوں فریق دوزخ کا ایندھن، تم جنہوں نے میرا حکم توڑا ہو اور وہ جنہوں نے تم سے میرا حکم چھڑایا وہ بھی۔ ہمارے علماء یہاں پر زیادتی کرتے ہیں، بہت زیادتی کرتے ہیں، وہ ہر ایک آدمی پر ہی رائے چسپا کر دیتے ہیں، زیادتی ہے۔ ہر وہ بندہ جو اللہ و اللہ کے رسول کا حکم پہنچاتا ہے اس کی اطاعت ہندو نجا کی اطاعت نہیں ہے، وہ اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ علم سیکھنے سے آتا ہے، دین پوچھنے اور بتانے سے آتا ہے، لیکن دین نام ہے اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کا۔ بتانے والا اگر پیر ہے، معلم ہے، استاد ہے، تو ہماری سر آنکھوں پر اس بات پر ہم اس کے مقبول احسان ہوں گے کہ اس نے ہمیں اللہ کی، اللہ کے حبیب کی بات پہنچائی، اور یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کے قدموں میں جان بھی دے دیں تو ہم اس کا احسان اتار نہیں سکتے۔ لیکن کوئی شہنشاہ بھی ہو اور وہ خدا اور اللہ کے رسول کی بات چھڑوا کر اپنی منانا چاہے تو وہ من دون اللہ ہے، پھر اس کی ماننے والا بھی جہنمی ہے اور وہ خود بھی جہنمی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کیوں بھٹک گئے سیدھے راستے سے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کے جال میں پھنس کر اپنی دنیاوی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے ان لوگوں کی باتیں قبول کر لی جنہوں نے میرے راستے سے ہٹا کر ان سے اپنی باتیں منوانا چاہی۔ تو فرمایا انہیں بھی لے آؤ، انکم وماتا عبدون من دون اللہ، تم بھی آؤ جن کی بڑے خلوص سے تم اطاعت کرتے تھے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر، وہ بھی حسب و جہنم، تم دونوں فریق دوزخ کا ایندھن ہو۔ وکل فیہا خالدون، اور تم سب اس میں ہمیشہ رہو گے۔ لہم فیہا غتی، دوزخ میں داخلے کے بعد گدھوں کی طرح چلانا ہوگا، چیخو گے، تڑپو گے۔ اسی ایک گھڑی میں دو شخصوں کی حالت مختلف ہوگی، ایک اسی آن حضرت الہی کا شکار ہو رہا ہوگا اور اس کے سامنے دوزخ ہوگی، دوسرا اسی لمحے رحمت الہی کے ساتھ کام ہو رہا ہوگا، اسی بڑی قیامت کام ہو رہی ہوگی۔ لیکن ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک انھا مبعوثون، جن کے نصیب میری رحمت کو پا گئے ان پر جہنم کا کوئی اثر نہیں، وہ اس سے کروڑوں میل دور کھڑے ہیں، ہوں گے تو اسی پیدا ہوئی، لیکن اس کے سارے اثرات، اس کی ساری چیخ و پکار، اس کی ساری گرمی، اس کی ساری دھار، اس کی ساری حیبت ان سے دور کر دی جائے گی۔ لاجت کو پورا حدیث کہا، وہ جہنم کی بھڑک بھی نہیں سنے گی۔ ایک بھی میدان میں دو لگتی، ایک وہ جس نے اپنا راستہ ہی پسند سے چنا تھا، ایک وہ جس نے اپنا راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ دونوں ایک وقت میں ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک کو جہنم نکلنے کے لیے بڑھ رہا ہے اور دوسرے کو خبر ہی نہیں کہ جہنم ہے کہاں، کسے جہنم کہتے ہیں۔ لا یسمعون حسیسہا، کہا جہنم کی کوئی بھڑک بھی ان کے کان میں نہیں پڑے گی، بلکہ وہ مصیبت تحت انفسہم خالدون، بلکہ وہ تو ایسی نعمتوں میں پہنچیں گے کہ جہاں جو چاہیں گے وہ پائے۔ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمیں وہاں جانا ہے، اس لیے اس کا یہ تصور چھوڑ دے کہ یہ بکو اور ان لوگوں کے لیے اور وہ وہاں جائیں گے ہمارا کہ یہ میری ہے، یہ آپ کی ہے، یہ ہم سب کی ہے، یہ اولاد آدم کی ہے،
اگر کافر بھی ایمان لے آئے تو اس کا حصہ بھی وہاں موجود ہے. بات صرف نگاہ کی ہے کہ ہم کس نگاہ سے راستہ تلاش کرتے ہیں. کیا اس نگاہ سے جو بیدائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی, یا شیطان سے پوچھ کر چلے. دنیا میں دو ہی طاقتیں ہیں, ایک اللہ کی, اللہ کی انبیاء کی, اللہ کی کتاب کی, اور دوسری شیطان ہے. جو بھی اس راستے سے بھٹکتا ہے وہ اس کے پیچھے چلتا ہے. تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی تیسری جماعت نہیں ہے, کوئی تیسرا سرکاری نہیں ہے. فرمائیے تو ایسے لوگ ہوں گے لا یقدرهم الفضل اکبر, قیامت کا حادثہ بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے لیکن ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. متلب کا حکم بنائے گا, ان کی تو فرشتے زیارتیں کرتے پھر رہے ہوں گے. ایسے لوگ ہوں گے کہ فرشتے ان کی ملاقات کو سفا رہا ہوں گے, ان کا استقبال کر رہے ہوں گے, اور انہیں کہہ رہے ہوں گے, مبارک دے رہے ہوں گے, ہاں یوم حکم الذی کنتم توعدون. ارے اسی جگہ کا تو تمہارے ساتھ اللہ کے حبیب نے وعدہ کیا تھا, تمہیں مبارک ہو, تم اپنی منزل پر پہنچ. اللہ قریب ہمیں صحیح سمجھ اور توفیق عمل عطا فرمائے.